الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم دوستو اور ساتھیوں، مفتی عبد القادر صاحب نے اذان کے بارے میں بیان فرمایا، اذان کی اہمیت اور اذان کی مختصر تاریخ بیان کی. چونکہ آج کل ڈربن کی وجہ سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اذان لاؤڈ سپیکر میں ہو یا نہ ہو، اسی مناسبت سے انہوں نے اذان کا بیان فرمایا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں، جس میں مسلمان اور ہم بہت کمزور ہیں، نہ ہمارے پاس عمل ہے، نہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن ہے کہ ہم چلائیں، نہ ہمارا لباس ان کی طرح، نہ ہمارا کھانا پینا ان کی طرح، نہ ہمارے گھر کا ماحول ان کی طرح، نہ ہمارے اجتماعی کام ان کی طرح ہے، نہ ہمارے انفرادی کام ان کی طرح ہے، نہ ہمارا قانون ان کی طرح ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں ہم. اور وہی بات ہے کہ حقیقت اس کو تو کر دے، یا اللہ اس کو آپ حقیقت بنا دے، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شباہت ظاہری ہمارے پاس ہے، نہ دولت لے کے آیا ہوں، نہ عزت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، صحابہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، اور حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، نہ دولت لے کے آیا ہوں، نہ عزت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں. وہی قصہ ہے. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے اعمال اس کے قابل نہیں ہیں. تو ہم نے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کی حمایت کی اذان کے سلسلے میں، ہندوؤں نے حمایت کی، افریقی بھائیوں نے حمایت کی، اور ایسا لگا جیسے یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہ ہو، یہ سب غیر مسلموں کا مسئلہ بھی ہو. یہ اس گئے گزرے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دین کی مدد کرتے ہیں غیر مسلم کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے جو شریعت پر نہیں چلتا، فاسق فاجر جس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا, وہ جہاد میں اس طرح کام کرتا تھا, چلتا تھا جیسے پنکھا چل رہا ہو, بہت تیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا یہ آدمی آج اس آدمی نے بہت زیادہ کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ ہے جہنمی, جہنم سے ہے. لوگ حیران ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی, اور یہ تو بہت تیزی سے جہاد کر رہا ہے. ایک آدمی نے کہا میں اس کے پیچھے لگتا ہوں کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے, اور وہ بڑا مجاہد تھا. انما الاعمال بالخواتیم, خاتمہ کا اعتبار ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا جو جہاد میں تیز چل رہا تھا, اور زخمی ہونے کے بعد اس نے اب خودکشی کی, اس نے اپنی تلوار کے دستے کو, مٹھی کو زمین پر رکھا اور اپنی تلوار کے دھار اور تیز حصے کو اوپر رکھا اور اپنا سینہ اس پر ڈال دیا یہاں تک کہ مر گیا. جیسے اس صحابی نے دیکھا کہ اس مجاہد نے یہ کام کیا تو فرمائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. اور بعض روایات میں آتا ہے اس کا نام قزمان ہے کہ یہ منافق تھا, جہاد کے لیے جانے پر تیار نہیں تھا, عورتوں نے اس کو تانا دیا, تم کیسے مرد ہو, تم کیسے مسلمان ہو, اوپر سے تو مسلمان تھا, لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تم عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہو. تو عورتوں کے تانے کے وجہ سے, ہار دلانے کے وجہ سے وہ گیا اور اس کا حشر یہ ہوا, لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد کی. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بنی امیہ کے زمانے میں, ولید ابن عبد الملک رحمہ اللہ کے زمانے میں, مسلمان مغرب کی طرف جا رہے تھے, اسپین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو اس علاقے کے جو یہودی تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے, انہوں نے مدد کی, اس لیے کہ وہ بھی مظلوم تھے, کرسچن بھی مظلوم تھے, انصاف کا نظام وہ چاہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی غیر مسلموں کی ذریعے سے بھی کبھی کبھی مسلمانوں کی مدد کرواتے ہیں. ہاں یہ اتفاق کی بات ہے کہ روافض اور شیعوں نے کبھی مسلمانوں کی مدد, یہ اتنے پکے منافقوں کی طرح ہے, یہ کبھی مدد نہیں کرتے, نہ ان سے یہ امید کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب غیب سے مدد کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالی ان کے دلوں کو پھیرتے ہیں. اس لیے جب ظالم حکمران ہو تو ظالم حکمرانوں کی شکایت کی جگہ پر اپنے اعمال پر نظر کرنا چاہیے, ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں, ہم اپنی دعا کو ٹھیک کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 40 دن کی جماعت بن گئی, مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے بس بس انقلاب آ گیا. انقلاب کا مطلب سب کچھ بدل گیا. انقلاب تو اس کو کہتے ہیں اردو انگلش میں انقلاب کو کیا کہتے ہیں؟
ریولوشن.
جی
ریولوشن.
ہاں بس انقلاب آ گیا. اور کسی نے کہا 40 دن کے لیے جماعت گئی انقلاب کیسے آیا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بات آرام سے بیٹھ جائے آگے ہو جائے آگے ہو جائے جگہ ہے. فرمانے لگے ایک جماعت دو جماعت 10 جماعتوں کی بات نہیں ہے, یہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے بس پھر کسی چیز کی کمی نہیں. مولانا بن نوری فرماتے تھے ہم لوگوں کے پاس چندہ مانگنے کے لیے کیوں جائیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ لوگوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ان کے دلوں کو پھیر دے ہماری مدرسے کی طرف. بس جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پھیرے گا تو پھر کون روکنے والا ہے؟ پھر محبت ہی محبت. بلال رضی اللہ عنہ جن کا ذکر فرمایا محبت ہی محبت, سب مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے, اور دعا یہ کہ مسلمان مجھ سے محبت کریں. جتنے مسلمان ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. جو ان سے محبت نہیں کرتے ان کی لائن الگ ہے, وہ تو منکرین حدیث ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, غیر مسلموں کے دلوں کو پھیر دیا اور مسلمانوں کی حمایت کی, اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. اور اس فتنے کے زمانے میں جو بھی مسلمانوں اور اسلام کی کچھ نہ کچھ خدمت کرے گا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. اس لیے کہ جو فتنے کا زمانہ ہو اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا زمانہ ہو اس میں جو بھی حرکت کرے گا اسلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. یہ ترکی کی حکومت کو آپ دیکھ لیں, اردوغان صاحب کی حکومت کو. یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ الف سے یا تک اسلامی حکومت ہے, لیکن اس گئے گزرے زمانے میں بہت زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. شام کے مسلمانوں کی کتنی خدمت کی, محدثین سے انہوں نے کتنی محبت کی, شیخ عوامہ کو بلایا ان کے لیے پورا انتظام کیا. یہ تو مولوی کرے گا, مولوی کی قدر تو مولوی جانتا ہے, غیر مولوی تو مولوی کی قدر ہی نہیں جانتا. جو مولویوں کو کرنا چاہیے انہوں نے کیا. یہ شیخ صابونی بیمار ہو گئے تھے ان کے لیے ڈاکٹروں کا انتظام اور پورا انتظام اردوغان صاحب نے کیا. وہ مسجد جو پکی مسلمانوں کی مسجد تھی اور جس کو عطا ترک نے میوزیم میں تبدیل کیا تھا, حالانکہ وہ مسلمانوں کی ملکیت تھی, مسلمانوں نے حکومت نے اس زمانے میں اس کو خریدا تھا اور سلطان محمد فاتح نے اس کی قیمت ادا کی تھی. اس کے باوجود جب اس کو میوزیم بنایا, آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنایا, مقدمہ چلا, مسلمانوں نے مقدمہ جیت لیا اور اس کو مسجد بنایا, مدارس کھل رہے ہیں وہاں فلسطین کا کام ہو رہا ہے، کسی زمانے میں 20-25-30 سال پہلے ایک صاحب گئے تھے، اور وہ ہمارے لوگ جب کبھی جاتے ہیں ہمارے مزاج کے لوگ، تو سب سے پہلے پوچھتے بھائی یہاں مدرسہ کہاں ہوگا، مدرسے سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہو تو کہتے ہیں مسجد کہاں ہوگی. اس بیچاری نے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ میں جا رہا ہوں بازار، بازار تو مجھے معلوم ہو جائیں گے، بازار تو سب کو معلوم ہے، مدرسہ کہاں ہوگا تاکہ میں کسی مدرسے کو دیکھ لوں. اس کو بتایا، میرے سامنے کہا آگے کسی اور کے سامنے مدرسے کا نام نہ لے ورنہ آپ کو گرفتار کریں گے. یہ صورتحال تھی. فوج میں جو فوجی بھرتی ہوتا تھا جاتا تھا، اور وہ کبھی نماز پڑھتا تھا تو اس کو فوجی سزا دی جاتی تھی، تم نے نماز کیوں پڑھی، کورٹ مارشل کیا جاتا تھا. یہ صورتحال تھی اس کی. مسجد میں آدمی اس زمانے میں جاتا تھا تو مسجد میں 3-4 بوڑھے ہوتے تھے جو آج مریں گے یا کل مریں گے، نوجوانوں کا تو سوال ہی نہیں تھا. اب الحمدللہ وہاں نوجوانوں سے مسجد ہی بھری رہتی ہے. اور یہ اعلان کیا جو نوجوان فجر کی جماعت میں آ جائے اس کو سائیکل ملے گی. اب نوجوان سے کہا جائے آپ کو سائیکل ملے گی تو وہ تو آج ہی رات اٹھے گا. تو جب اسلام اور مسلمانوں کی کسی نہ کسی شکل میں اچھی خدمت کی، اسلام کو ترقی دینے کی تمنا اور محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پانی میں گیس دے دی. اب دنیا حیران پریشان ہے ان کو یہ گیس کیوں ملی، اللہ تعالی نے دے دی. تو یہ تو وہی پانی ہے جس پانی نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تھا اللہ کے حکم سے، اور یہ وہی پانی ہے جس پانی نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا تھا. لیکن دوسری طرف ہم کہیں گے یہ وہی پانی ہے جس پانی جس کنویں نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اور یہ وہی پانی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی حفاظت، بنی اسرائیل کی حفاظت کی تھی. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اور قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کو ایسے حکمران دے دیں. صحابہ کرام کی طرح تو نہیں ہو سکتے، ہم نہیں ہیں تو وہ کیا بنیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اذان کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. اور اذان جیسے مفتی عبدالقادر نے فرمایا کہ اذان دعوت کی ایک شکل ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اذان پوری دین کی دعوت ہے. اذان ایک طرف، حی علی الصلاۃ نماز کی دعوت ہے، دوسری طرف اذان پوری دین کی دعوت ہے. حی علی الفلاح، کامیابی پوری دین میں ہے، صرف نماز میں تو کامیابی نہیں، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا کہا کامیابی ہے. اور اذان میں جب اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کے 4 کونوں تک پہنچاؤں گا اور دین کی دعوت کا کام کروں گا. مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس لیے اللہ اکبر چار مرتبہ ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ چار مرتبہ ہے. دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اس میں محمد الرسول اللہ خود بخود آ گیا. جب محمد الرسول اللہ نہ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کام نہیں دیتا. اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ چار مرتبہ شہادت ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلا دوں گا. اور جیسے عرض کیا کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہ بھی چار مرتبہ ہے، اس لیے کہ نماز ہے اس کے اندر کامیابی ہے. تو حی علی الفلاح اس میں دو مرتبہ آ گیا، اور حی علی الفلاح کامیابی ہے تو کامیابی کے اندر نماز آ گئی. تو یہ کہ نماز کی دعوت، کامیابی کی، پوری دین کی دعوت، یہ بھی میں پوری دنیا میں چاروں کونوں میں دوں گا. اور اللہ اکبر اللہ اکبر آخر میں دو مرتبہ، اگر اوپر کوئی ضرورت پڑ جائے چاند میں تو میں وہاں بھی جا کر اللہ کی توحید، اللہ کا کلمہ بن کروں گا. اور اگر نیچے سمندر میں ضرورت پڑ جائے شپ میں تو وہاں بھی اللہ کی دین کا کام کروں گا. اس لیے کہ مسلمان دین کا سپاہی ہے، اور دین کا سپاہی اس طرح ہے جیسے فوجی، اور فوجی حکومت کا 24 گھنٹے کا ملازم ہے. اگر رات کو ضرورت پڑ جائے فلان جگہ حملہ کرنا ہے، فلان جگہ پانی کا انتظام کرنا ہے، فوجی یہ نہیں کہے گا کہ میں دن کا ملازم ہوں رات کا نہیں، دن اور رات دونوں کا وہ ملازم ہے. اسی طرح مسلمان، اس کو کہتے ہیں مسلم. مسلم کے معنی اپنے آپ کو حوالہ کرنے والا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی دین کے حوالے کیا کہ میں تو کھانا کھاؤں گا اپنی جگہ، تجارت کروں گا اپنی جگہ، دوسرے اپنے کام کروں گا اپنی جگہ، لیکن اصل دین کا کام ہے میرا، دین کا کام کروں گا. اور لا الہ الا اللہ آخر میں دین کا خلاصہ ہے، پوری دین کا خلاصہ. اور یہ بھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اذان میں اللہ اکبر 6 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ ابتدا میں ہے، شروع میں، اور 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ سے پہلے ہے. اس میں یہ بتلانا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیت ہے وہ 6 ہیں، اور میں ان 6 کو اپناؤں گا اور ان 6 کو پھیلاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ معبود ہے، معبود سب سے بڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، مقصود ہے. ہم کسی اور کے لیے کام نہیں کریں گے، اللہ کے لیے ریاکاری نہیں کریں گے. اللہ تعالی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالی مقصود ہے. اللہ اکبر نمبر 3، اللہ تعالی قاضی الحاجات ہے. حاجات کوئی پورا نہیں کر سکتا غائبانہ، بظاہر تو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ میری مدد کریں گے، لیکن اسباب سے اوپر اللہ ہی مدد کرتا ہے، قاضی الحاجات اللہ ہے. اور نمبر 4، دافع البلیات، مصیبتوں کو دفع کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ کہہ رونا ویرونا آیا, ڈاکٹر عاجز ہو گئے کہ کیا کرے, ان کو معلوم نہیں کیوں آتا ہے, کیسے آتا ہے, کیسے اس کو دفع کرے. ہتھیار ڈالتے ہیں, دافع البلیات, مصیبتوں کو دفع کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. اور نمبر پانچ, عالم الغیب, غیب کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے. کسی کو اگر ایک دو چیزیں معلوم ہو جائے بطور وحی یا بطور دل میں ڈالا جائے, وہ تو الگ بات ہے, چند چیزیں, دو تین چیزیں, لیکن ہر غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد کو جھاڑو دیتی تھی, انتقال ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہاں ہے, صحابہ نے یہ نہیں کہا حضرت آپ تو عالم الغیب ہیں آپ کیوں پوچھتے ہیں, کہنے لگا کہ ان کا انتقال ہوا, آپ کو ہم نے اس لیے خبر نہیں کی, رات کا وقت تھا, آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. فرمانے لگے مجھے دکھا دو ان کی قبر کہاں ہے. یہ پھر نہیں فرمایا کہ آپ کو کیوں بتائے, آپ تو عالم الغیب ہیں, بتلایا. وہاں جا کر ان کا جنازہ پڑا. تو عالم الغیب اللہ ہے, یہ نمبر پانچ ہے. اور نمبر چھ, مختار کل, سب چیزوں کے اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ فلان مزار کو اور فلان قبر کے پاس بیٹیوں اور بیٹے دینے کی چابی ہے, اور فلان کے پاس تجارت کی چابی ہے, اور فلان کے پاس شادیوں کی, اور فلان کے پاس بیماریوں کی, یہ کسی کے پاس نہیں, صرف اللہ کے پاس. یہ الگ بات ہے کسی بزرگ سے دعا کرائے, اچھی بات ہے, بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعا کی درخواست کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر یا ابن عمر سے فرمایا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, مجھے بھی دعا میں شریک کریں. کسی سے دعا کے لیے کہنا بہت اچھی بات ہے. کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑنا بہت اچھی بات ہے. چاروں ائمہ اور چاروں مذاہب میں ہم نے بہت سارے حوالے جمع کیے ہیں قصیدہ بردہ کی شرح میں, کہ چاروں مذاہب اس پر متفق ہے کہ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں, کسی بزرگ کا وسیلہ, صرف ایک نہیں, سب. وسیلہ اور بات الگ بات ہے, کسی سے مدد مانگنا غائبانہ طور پر الگ بات ہے. وسیلہ پکڑنا اسلام کی شاخ ہے, اور کسی بزرگ سے دعا مانگنا اور مدد مانگنا یہ شرک کی شاخ ہے. شرک کی شاخ اور ایمان اور اسلام کی شاخ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. یہ جو ہمارے بعض عرب بھائی کہتے ہیں تم کیوں استغاثے کو منع کرتے ہو, استغاثہ کسی ولی سے یہ توسل ہے, تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے بھائی آسمان اور زمین ایک ہے, آسمان آسمان ہے, زمین زمین ہے, کسی سے غائبانہ مدد مانگنا یہ الگ چیز ہے, اور کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑنا الگ چیز ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھنے کی ہم کو توفیق دے, قرآن کی تلاوت اور قرآن کریم کا سمجھنا. قرآن کریم کی شروع میں بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں, غائبانہ اور اسباب کے بغیر. قرآن کریم کے آخر میں بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ نہیں کہ کسی بزرگ کی پناہ میں آ گئے اور ان کی قبر کے پاس ہم نے بکسہ رکھا تو بکسے کی حفاظت ہو جائے گی, ایسا نہیں, بلکہ پناہ دینے والا غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی ہے. اور مسلمان کے لیے تو قرآن کریم بس ہے. ایک مرتبہ مولانا شیر علی شاہ صاحب نے کہا پاکستان والے کہ ایک تفسیر اردو کی تفسیر کسی عرب کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ ہمارے ہاں تفسیر لکھی گئی ہے, اس عرب نے کہا کہ میں تو اردو سمجھتا نہیں ہوں, یہ بتلاؤ اس کے آخر میں کیا لکھتا ہے. اتفاق سے اس تفسیر کے آخر میں فارسی کا یہ شعر لکھا تھا, یہ شعر تھا کہ اول و آخر قرآن ذچ با آمد حسین, یعنی در ہر جو یعنی در ہر دو جہاں رہ بر ما قرآن بس. شعر کا مطلب یہ ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی شروع میں با کیوں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور قرآن کریم یہ الگ بات ہے بسم اللہ سورت کا جز ہو یا نہ ہو لیکن ہے تو قرآن کی شروع میں, اور آخر میں سین ہے. تم کو معلوم ہے کہ یہ کیوں, حکمت یہ ہے کہ کہا با اور سین کو ملا دے تو بس, بس کا مطلب کافی. پھر اس عرب نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے لیکن بس عربی کا لفظ نہیں ہے. ان کو بتایا گیا کہ بھائی اب بس عربی کا لفظ ہو یا نہ ہو لیکن عربی لغات میں بس کا لفظ موجود ہے اور بس کے معنی کافی, بس کلمتن معناها یکفی و تکفی, یہ لکھا ہے. تو عقائد کے بارے میں اور اسی طرح رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کافی ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مفسرین تدعون کا مطلب تعبدون کرتے ہیں یہ بھی عجیب ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ لوگ تو اسی میں مبتلا ہے, تدعون غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اس کو تبدیل کر کے اس کے معنی تعبدون کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کرتے ہیں. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر, جن سے تم غائبانہ مدد مانگتے ہو وہ چھلکے کے برابر کی بھی مالک نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اذان پوری دین کی دعوت ہے کہ ہماری دین میں توحید ہے, رسالت ہے, صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے, کسی اور سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے اسباب کے اوپر. اور یہ اذان پوری دین کی دعوت ہے, جیسے حی علی الفلاح سے پتہ چل گیا. اور پھر یہ دین کا پہنچانا ہر مسلمان کا کام ہے. ابھی آپ نے سنا جب اذان کا جواب دیتے ہیں تو کیا کہیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح تک پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کسی کے ذہن میں آئے مؤذن بھی کہتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, ہم بھی کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, یہ تو مذاق ہو گیا. وہ بھی کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ, ہم بھی کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ, تو اس کے جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اے مؤذن صاحب آپ نے کہا دین کے لیے کامیابی کی طرف آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ میں بھی کہتا ہوں میں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا آپ کی بات کو میں نے مشن بنا لیا میں بھی یہ کروں گا میں اپنے نفس کو بھی کہتا ہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح آ جاؤ نماز کے لیے کامیابی کے لیے اور میں دوسروں کو بھی کہوں گا اس کو میں نے اپنا مشن بنا لیا پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے یہ بھی بظاہر سمجھ میں نہیں آتا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اس وقت کہتے ہیں جب کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں جیسے آپ کسی سے کہیں بھائی تم نے میری غیبت کی تھی تم نے مجھ کو برا کہا تم نے مجھے گالی دی وہ کہے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں نے تو نہیں کیا پناہ کے لیے تو یہاں اس کا کیا جوڑ لگتا ہے کہتے ہیں جب آپ دعوت کے لیے جائیں گے دوسروں کو دعوت دیں گے وہ کوئی پروفیسر ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی بڑا آدمی ہوگا آپ کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا اللہ دل کی تبدیلی دل کو تبدیل کرنا اور دل کی تبدیل کرنے پر طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ ہے اللہ تبدیل کرے گا میں کچھ نہیں کر سکتا ایک عام آدمی جائے گا ایک بہت بڑے پروفیسر کا دل بدل جائے گا بہت بڑے ڈاکٹر کا دل بدل جائے گا اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ حول کے ایک معنی مہارت ہے یا اللہ مہارت اور مہارت کی توفیق صرف آپ کے ہاتھ میں ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں میرے اندر تبلیغ اور دعوت کی مہارت نہیں ہے یا اللہ آپ یہ پیدا کریں گے تو حول کے ایک معنی مہارت بھی ہے تبدیلی بھی ہے اور بھی کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں حول کے اور ہم طلبہ سے مزاحن کہتے ہیں کہ حول کا وہ معنی لینا چاہیے جو قرآن کریم میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین دو سال تو لا حول سال لگانا نہیں ہے ولا قوت اس کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ کے ہاتھ میں اس لیے سال اللہ کے راستے میں لگا تو حول کی دوسرے معنی تو باہر سے لائیں گے حول کا یہ مطلب تو قرآن کریم میں ہے تو بہرحال اس کے بعد جو دعا ہے اس میں بھی عجیب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں اس لیے کہ ساری برکتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہیں اور درود شریف کے بعد پھر یہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب آپ ہیں تامہ کا مطلب صرف نماز نہیں ہے پوری دین کی دعوت ہے اس نے تو تامہ فرمایا اور ہذہ الدعوۃ التامۃ الجامعۃ للتوحید والرسالۃ والدعوۃ اس میں سب کچھ ہے دعوت توحید رسالت سب ہے والصلاۃ القائمہ خصوصاً جو آنے والی قائم نماز ہے آت محمد الوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے یہ وہ درجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے اور کسی کے لیے نہیں پھر اس کی بڑی تفصیلات ہیں کتابوں میں لیکن ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آت محمد الوسیلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب دے دے اس لیے کہ وہ وسیلہ بن گئے ہمارے لیے دین پر چلنے اور نماز کے پڑھنے کا وسیلہ بن گئے تو اس وسیلہ بننے کا اس کو اجر دے دے اس لیے من سن سنتا حسنتا جس نے اچھا طریقہ رکھا تو اس کو ثواب ملے گا اور جو اچھے طریقے پر راستے پر چلنے والے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے برا راستہ اختیار کیا تو اس پر بھی اور جس نے اس راستے کو بنایا اس پر بھی عذاب ہوگا. تو آت محمد الوسیلہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بننے کا اجر دے دے کہ وہ وسیلہ بن گئے, نماز کے لیے ہم جاتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں. والفضیلت, اور بہت زیادہ درجات ان کو دے دے. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, اور مقام محمود تک ان کو پہنچائے, مقام محمود شفاعت کبرہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس حمد کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے, اس لیے جب وہ سبب بن گئے حمد کے لیے تو ان کو محمود بنایا. جس نے ہمیں حامد بنایا اس کو آپ محمود بنا دیں. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اذان نہیں دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اذان دی, لیکن وہ قول زیادہ بہتر نہیں ہے. اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. اذان نہ دینے کی حکمت, جو حکمت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے, نمبر ایک مشغولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشغول تھے کہ اذان کے لیے ہر وقت فارغ نہیں ہو سکتے تھے. نمبر دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شہادت موجود ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور شہادت دوسرے کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہم گواہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, خود اپنی شہادت سے دوسری کی شہادت اعلیٰ درجے کی ہے. تو ہم گواہی دیں گے, ہم اذان دیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیں گے. اور نمبر تین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی کام کرتے تھے تو ہمیشہ کرتے تھے, جس کی بہت تفصیلات ہے کہ کہاں کہاں ہمیشہ کام کیا. عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھی جو پہلے رہ گئی تھی تو ہمیشہ پڑھتے تھے. اور ہمیشہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ ہزاروں کام. اور نمبر چار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اس لیے کہ اذان نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے درجے پر قائم فائز تھے, تو ان کا درجہ امامت کا تھا, اذان کا درجہ دوسرا ہے. اذان تو امامت کے لیے بلانا ہے. اور نمبر پانچ, لکھتے ہیں کہ انہوں نے اذان نہیں دی اس لیے کہ اگر وہ اذان دیتے تو جماعت فرض اور لازم ہو جاتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استجیبوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم, جب آپ کو حیات والی بات کی طرف بلاتے. استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, تو پھر تو امامت فرض, جماعت فرض ہو جاتی. جماعت فرض نہیں ہے, سنت موکد ہے, واجب کے درجے میں. اور نمبر چھ, جو چھ نمبر ہم بیان کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اس لیے کہ اذان دین کی دعوت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا دعوت کا کام امت کے حوالے کیا. میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی, وہ تو صرف 60 سال کے لیے آئے تھے, 63 بس. وہ تو جیسے بدر 14ویں کا چاند ظاہر ہو گیا, ایک رات رہا اور صبح کو غائب, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں اقامت کے لیے نہیں آئے تھے، مہمان کے طور پر آئے تھے. مہمان نے ایک اچھی چیز کی بنیاد ڈالی اور اس بنیاد کے بعد پھر وہ کام کس کے حوالے کیا؟ امت کے حوالے. بلال رضی اللہ عنہ آپ کریں گے، ابن مکتوم آپ کریں گے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ آپ، سعد القرظی آپ یہ کام کریں گے. اب دین کی دعوت کا کام، دین کا کام، دین کے لیے بلانے کا کام، دین کی محنت کا کام، خانقاہ کی لائن سے ہو، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، جلسے کی لائن سے ہو، مجلس کی لائن سے ہو، یہ امت کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو توفیق دے دے. تو مفتی عبدالقادر صاحب نے بنیاد رکھی، اس بنیاد پر ہم نے تھوڑی سی تشریح کر لی. اب اس میں حضرت کی ملفوظات میں سے کچھ تھوڑے سے سناتے ہیں. اور اس کے بعد ذکر، اس لیے کہ ذکر کی لیے جمع ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے لا الہ الا اللہ جب کوئی پڑھتا ہے لا یسبقها عمل، کوئی عمل اس سے آگے نہیں جا سکتا، ولا تترک ذنبا، اور یہ چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا. لا تترک ذنبا فرمایا ہے. اور من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، فتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ عرش تک یہ کلمہ پہنچ جاتا ہے. اور فرماتے ہیں انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہے. اذا ذکرنی، جب مجھے ذکر کرے، وتحرکت بھی شفتہ ہو، اور اس کے ہاتھ ہونٹ ہلنے لگے، تو فرماتے ہیں حضرت نیند بہت آتی ہے جس کی وجہ سے تہجد بھی ناغہ ہو جاتی ہے. کوئی علاج فرمائے، کوئی علاج ارشاد فرمائے. تو حضرت مذاحن کہتے ہیں آپ کو نیند زیادہ آتی ہے، یہ شاہانہ شان ہے. بادشاہوں کو نیند آتی ہے آرام. اس کے لیے دن میں قیلولہ اور رات کو عشاء پڑھ کر جلدی سونا، کھانا کم کھانا، ٹھنڈا پانی کم پینا، سر کی نیچے تکیہ نہ رکھنا، نرم بستر پر نہ لیٹنا مفید ہے. جب یہ کام کریں گے پھر زیادہ نیند نہیں آئے گی. دن کو قیلولہ کرے، دوپہر کو سونا، رات کو عشاء پڑھ کر جلدی سو جائے. نمبر تین، کھانا کم کھائے. نمبر چار، ٹھنڈا پانی کم پی لے. نمبر پانچ، سر کی نیچے تکیہ نہ رکھے یا معمولی تکیہ. نمبر چھ، نرم بستر پر نہ لیٹے. اور اصل چیز فکر ہے، وہ غالب آ جائے تو بیدار ہونے میں بہت آسانی رہتی ہے. اصل الاصول انابت اللہ اور دعا ہے. سورہ کاف کا آخری رکو پڑھ کر سونا اٹھنے کے لیے مجرب ہے، یعنی یہ پڑھ لے تو اٹھنا آسان ہو جائے گا، اٹھنے کی توفیق زیادہ ہوگی، اور اعمال صالحہ کی توفیق انشاءاللہ زیادہ ہوگی. بہرحال عمل کی ضرورت ہے. من بط ابھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو، جس کو عمل پیچھے رکھے اس کو نصب آگے نہیں کر سکتا. عمل کی توفیق اللہ سب کو دے دے. یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے انسان میری عبادت کے لیے تم فارغ ہو جاؤ. املا صدرک غنا، میں آپ کے دل اور سینے کو غنا سے بھر دوں گا. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.